تقوی کی فرضیت کا عاشقانہ راز. ارشاد فرمایا کہ تقوی کی فرضیت کے راز کا عاشقانہ عنوان اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی دوری طبعاً پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ کی رحمت کے خالق ہے، وہ اپنے بندوں کی دوری کو ایک لمحہ بقدر طرفہ عین بھی پسند نہیں فرماتے. اس لیے تقوی دائماً فرض کر دیا کہ جب ہر وقت متقی رہو گے تو ہر وقت میرے قرب مقرب رہو گے. سبحان، اگر ایک لمحہ کے لیے بھی میری نافرمانی کر لی تو اس لمحہ حیات میں جب توبہ نہیں کرو گے مجھ سے دور رہو گے، اور میری محبت تمہاری دوری کو پسند نہیں کرتی، لہذا تقوی سے رہو اور ہر وقت میرے قریب رہو. سبحان سبحان.
عبد الناس فرمایا، حدیث پاک میں ہے، اتقی المحارم تکن عبد الناس، تم حرام سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار ہوگی. حضرت والا نے فرمایا کہ ظاہری عبادات جو ہیں وہ تو ایک خاص وقت تک کر سکتا ہے آدمی، یعنی نماز پڑھنے کا تو ایک خاص وقت تک، ذکر تلاوت وغیرہ ایک خاص وقت تک، اس کے بعد اس کو تھک جائے گا، معطل کرنے پڑتے. تو پھر کسی نے پوچھا کہ تقوی کی یہ جو عبادات ہیں یہ دائمی نہیں ہیں، وقتی ہیں، کسی جب تک وہ کر رہا ہے عبادت ہو رہی ہے، چھوٹ گیا تو پھر وہ وقت عبادت میں نہیں ہے. لیکن یہ تقوی کی عبادت دائمی کیوں ہے؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ دائمی اس وجہ سے ہے کہ ہر وقت ہر سانس وہ اپنی اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہے، ہر اس کی تکلیف اٹھا رہا ہے، ہر لحظہ اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے، دل کو بچاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور جتنی بھی منکرات ہیں، جتنی جو محرمات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بچتا ہے، تو یہ ہر وقت عبادت میں ہے، یہ دائمی عبادت ہے اس کی. اس لیے فرمایا کہ اس لیے عبد الناس فرمایا کہ اس کی سب سے بڑا عبادت گزار ہوئی ہے. تو اسی میں بھی حضرت والا نے یہ فرمایا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی بچہ، والدین اپنی بچے کی دوری کو پسند نہیں کرتے اور گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے تقوی دائماً فرض کر دیا کہ بندے ہر وقت ہمارے قریب رہیں.
سولہ جمادی الثانی 1418 ہجری مطابق 8 اکتوبر 1998 بروز جمعرات بعد مغرب، برمکان مفتی حسین بھیاض صاحب، لینیشیا. اللہ پر جینے مرنے کے معنی. حضرت والا کو آج بہت ذوق تھا، اس لیے فرمایا کہ آج مجلس میں صرف اشعار سنوں گا، گفتگو نہیں کروں گا. چنانچہ مجلس کے آغاز پر ایک عالم نے نہایت خوش رحانی کے ساتھ حضرت والا کی غزل تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا پڑھی، اور جب یہ مقطع پڑھا کسی اہل دل کے صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ آج میں مختصر سی بات کہوں گا، کیونکہ اگر بالکل نہ بولوں گا تو آپ لوگوں کو غم ہوگا. اس لیے مسلمان کا اور دوستوں کا دل خوش کرنا یہ بھی تو عبادت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو جینا بھی آ گیا اور مرنا بھی آ گیا، تو اس جینے مرنے کی شرح کیا ہے؟ اللہ والوں سے ہم کو جینا آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات سے اللہ خوش ہو اس پر عمل کرنا، یہی ہمارا جینا ہے اور اسی میں ہماری حیات ہے. میرا دوسرا شعر ہے، یہ حضرت والا کا شعر ہے. زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. آہ کیا شعر یاد آ گیا اس وقت، یہ آپ لوگوں کی کرامت ہے، یعنی جو زندگی اپنے مالک اور خالق اور پیدا کرنے والے پر قربان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی پر بے شمار زندگی اور برسا دیتا ہے. ایسی زندگی برساتا ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، ان کو ایک نئی حیات ایمانی عطا ہوتی ہے. تو یہ جینا ہو گیا. اب اگر کوئی سوال کرے کہ مرنا کیا چیز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس کی بری خواہش کو مارنا اللہ پر مرنا ہے. اپنی بری خواہش جس سے نفس خوش ہو لیکن اللہ ناراض ہو، ایسی خوشیوں کا خون کر دو اور مالک کو خوش کر لو، یعنی اپنی حرام خوشیوں کا خون کرنا اور اپنے اللہ کو خوش کر دینا، اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑ دینا، خون تمنا اور خون آرزو کر لینا اور اس دریائے خون سے گزرنا، اسی کا نام ہے اللہ پر مرنا.
سبحان اللہ.
جی، اپنی بری خواہش جس سے نفس خوش ہو لیکن اللہ ناراض ہو، ایسی خوشیوں کا خون کر دو اور مالک کو خوش کر لو، یعنی اپنی حرام خوشیوں کا خون کرنا اور اپنے اللہ کو خوش کر دینا، اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑ دینا، خون تمنا اور خون آرزو کر لینا اور اس دریائے خون سے گزرنا، اسی کا نام ہے اللہ پر مرنا. اس پر اب ایک قصہ سناتا ہوں، کیونکہ قصے سے ذرا مزہ آتا ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کا طرز ہے، بلکہ طرز قرآن پاک بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بندوں کی ہدایت کے لیے قصص بیان فرمائے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک باغ میں ایک چڑیا تھی، شاخوں پر اڑتی پھرتی تھی، گلستان میں عیش سے رہتی تھی. اس کو کسی شکاری نے شکار کر کے پنجرے میں بند کر دیا. ایک دن اس کو رحم آیا اور اس نے چڑیا سے کہا کہ جس باغ میں تیرا اصلی آشیانہ تھا اور جس باغ میں تو ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اڑا کرتی تھی، میں وہاں جا رہا ہوں، تجھے اپنی ساتھی چڑیوں کو کوئی پیغام تو نہیں دینا؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ میرے ایک بہت ہی خاص دوست ہے، میری ایک بہت ہی خاص دوست ہے، فلاں درخت کی فلاں شاخ پر اس کا نشیمن ہے. اس چڑیا کو بس اتنا بتا دینا کہ ہم چمن کی یاد میں غمزدہ ہیں اور پنجرے میں ہم شکار ہو چکے ہیں. اس نے سوچا اس پیغام کے کہنے میں ہمارا کیا نقصان ہے، چڑیا تو نکل نہیں سکتی جب تک ہم نہ نکالیں. اس نے جب اس چڑیا کو خبر دی کہ تیری جو دوست تھی وہ آج کل شکار ہو چکی ہے اور ہمارے پنجرے میں ہے، لیکن تجھ کو سلام کہا ہے اور پیغام دیا ہے کہ ذرا ہمیں بھی یاد رکھنا. بس اتنا سنتے ہی وہ چڑیا مردہ ہو گئی اور درخت سے گر گئی، آنکھیں الٹ دیں، مصنوعی موت اپنے پر طاری کر لی. مری نہیں تھی لیکن مثل مردہ کے ہو گئی. پہلے تڑپی اور پھر اپنے کو بے حس و حرکت کر لیا کہ وہ پیغام دینے والا شکاری سمجھے کہ یہ مر گئی ہے. جب وہ واپس آیا تو پنجرے والی چڑیا نے پوچھا کہ میری دوست کو میرا پیغام دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں پیغام تو دیا تھا. تو چڑیا نے کہا اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ تمہارا پیغام سن کر وہ ایک دم تڑپ کر پھڑ پھڑائی اور مر گئی. یہ خبر سنتے ہی یہ چڑیا بھی تڑپ کے پھڑ پھڑائی اور مر گئی، یعنی مصنوعی موت طاری کر لی اور مثل مردہ کے ہو گئی. شکاری نے سوچا کہ مری ہوئی چڑیا کو اب پنجرے میں رکھ کر کیا کرنا ہے، لہذا اس کو نکال کے باہر پھینک دیا اور جیسے ہی باہر پھینکا وہ اڑ گئی. مولانا رومی اس سے یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو شیطان و نفس نے گناہوں کے پنجرے میں شکار کر رکھا ہے اور وہ ہر وقت گناہ کی زندگی میں، عورتوں کو دیکھنے میں، سنیما، وی سی آر اور ننگی فلمیں دیکھنے میں اور گندے گندے کام میں مبتلا ہیں، تو شیطان و نفس کے پنجرے سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ یہی کہ اپنی بری خواہشوں پر مصنوعی موت طاری کر لیں، یعنی نفس و شیطان کے تقاضوں کے مقابلے میں مثل مردہ ہو جائیں اور ان پر عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر یہ شیطان و نفس کی قید سے آزاد ہو جائیں گے. جس طریقے سے اس چڑیا نے مصنوعی موت طاری کر لی تھی، تم بھی اپنی بری خواہشات پر موت طاری کر دو، یعنی ان پر عمل نہ کرو. بری خواہش پر عمل نہ کرنا، اسی کا نام ہے نفس کو مارنا. بری خواہش کو مار دو اور حرام خواہش کو برباد کرنے کا غم اٹھا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی خوشی عطا فرمائیں گے جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. جو اللہ کے راستے میں اپنی بری خواہش کو برباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برباد نہیں فرمائیں گے کہ میرا بندہ تو بری بری خواہش کو برباد کر رہا ہے، میری رحمت سے بعید ہے کہ میں اس کو اور برباد کر دوں. جو اپنا دل گناہوں کی خوشیوں سے محروم کرتا ہے اور گناہوں کی حرام خوشیاں نہیں آنے دیتا، ایسے قلب کو اللہ تعالیٰ شاد اور آباد کرتا ہے اور جس کے دل کو اللہ خوش کرتا ہے سارا عالم اس کو غمزدہ نہیں کر سکتا، اس کی خوشیاں پابند اسباب عالم نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ براہ راست عرش اعظم سے اس بندے کے دل پر خوشیاں نازل کرتا ہے اور وہ ہر وقت ایک نئی خوشی محسوس کرتا ہے۔ ٹاٹ اور بوریے پر وہ سلطنت کا مزہ پاتا ہے اور دال روٹی میں بریانی کا مزہ پاتا ہے۔ اور جو ڈپریشن اور ٹینشن میں مبتلا ہوں وہ ذرا ایسے بندوں کے پاس کچھ دن رہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بلا کیپسول اور بلا ٹیبلٹ وہ سکون اور چین پا جائیں گے۔ میری خانقاہ میں امریکہ سے ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں کیپسول اور گولیاں کھاتا ہوں ڈپریشن کے لیے، لیکن خانقاہ میں ان ہوتے ہی، یعنی انگریزی کا ان، خانقاہ میں ان ہوتے ہی میرا سارا ڈپریشن اور ٹینشن غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خانقاہ ہو خواہ مخواہ نہ ہو، اور شاہ صاحب ہو سیاہ صاحب نہ ہو، یعنی سچا اللہ والا ہو یا اللہ والوں کا غلام ہو۔ پہلے شیخ اپنے کو بری خواہش کے سامنے مردہ بنائے، تب مرید اس سے سیکھے گا، اور جو شیخ اپنی حرام خوشیوں کو نہیں مارے گا تو وہ شیخ خود ظالم ہے، مرید اس سے کیا سیکھیں گے۔ لہذا سب سے پہلے شیخ اپنی بری خوشیوں پر موت طاری کرے، پھر اس سے اس کے احباب سیکھیں گے۔ یہ حاصل ہے مثنوی کے اس قصے کا کہ بس تم اپنے نفس کی بری خواہش کو مار دو تو تم کو اللہ ایسی زندگی دے گا کہ تم سے ایک جہان زندہ ہوگا۔ خالی زندگی نہیں پاؤ گے، زندگی ساز بنو گے۔ دوسرے مردہ دل تم سے زندگی پائیں گے، تمہارے پاس بیٹھ کر بڑے بڑے اولیاء اللہ بنیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، نفس خود را کش جہان زندہ کن، اپنے نفس کی بری خواہش کو مار لو، اللہ تمہیں ایسی زندگی دے گا کہ تمہاری زندگی زندگی ساز ہوگی، تمہارے ذریعے سے دوسرے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ ایک ہی مصرع کافی ہے کہ نفس خود را کش جہان زندہ کن، اپنے نفس کو مار دو۔ نفس دشمن ہے تو دشمن کو مارنے میں مزہ آنا چاہیے یا نہیں؟ کیا مطلب کہ گلا گھونٹ دو یا پھندا لگا لو؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ نفس کی بری خواہش کو مار دو۔ اس میں آپ کو غم تو ہوگا، لیکن یہ غم آپ کے لیے ضامن حیات ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل والو قانون شریعت کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اگر ایک قاتل کو سزائے موت ملتی ہے تو پورے ملک میں قتل و خون بند ہو جاتا ہے، ایک قاتل کی پھانسی سے دوسرے ہزاروں لوگوں کی زندگی بچ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ مسئلہ تصوف حل ہوا کہ نفس خود را کش جہان زندہ کن، اے عقل والو نفس سے بدلہ لو، اس کی بری خواہش کو قتل کرو، یعنی اس کو مار دو، تو تمہیں ایسی حیات ملے گی کہ وہ حیات حیات عالم کی ضامن ہوگی۔ سبحان جس طرح سے دنیا میں قتل کا قصاص ضامن حیات انسانیت اور ضامن حیات مملکت ہے، تو ایسے ہی تم اگر اپنے نفس سے قصاص لے لو اور اس کی بری خواہش کو قتل کر دو تو تمہیں ایسی حیات ایمانی عطا ہوگی کہ تمہاری برکت سے نہ جانے کتنے حیات پائیں گے اور اللہ والے بن جائیں گے۔ مولانا عبد الحمید صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اب دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ پاک ہماری صورت کو اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دے، اور ہماری روح میں اپنی ایسی محبت ڈال دے کہ جو ہمارے پاس بیٹھے وہ بھی آپ کا بن جائے، ایسا میگنیٹ دے دے ہماری دل و جان کو، ایسا جذب کر لے کہ جو ہمیں چھو لے یا ہم سے مسافہ کر لے وہ بھی جذب ہو جائے۔ دنیا کے کرنٹ کو جب کوئی چھوتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن اے اللہ آپ کی محبت کے کرنٹ میں وہ شان ہے کہ جو اس کرنٹ والے کو چھو لے یا مسافہ کر لے تو وہ بھی زندگی پا جاتا ہے۔ دنیاوی کرنٹ جان سے مار دیتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کا کرنٹ جلا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ آئینہ اشعار میں حضرت اقدس کی تاریخ زندگی کی ایک جھلک۔ اس کے بعد مولانا رفیق حتورانی نے حضرت اقدس حضرت والا دامت برکاتہم کے اشعار پڑھے۔ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں. حضرت والا نے تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا گر آج حضرت پرتاپ گڑھی اور ہمارے اکابر یہاں ہوتے تو کتنا مزہ پاتے اور مجھے شاباشی دیتے کہ کیسا درد بھرا شعر ہے. شاباش مولانا رفیق، نہایت عمدہ انتخاب کیا ہے. ان اشعار میں میرے درد و غم کا نچوڑ شامل ہے. کیا غضب کا انتخاب کیا آپ نے ماشاء اللہ. اس وقت آپ نے مجمع کو ہلا دیا. 10 گھنٹے کا وعظ ایک طرف اور انشاء اللہ یہ اشعار ایک طرف. اللہ سے دل جڑ رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے. یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. یعنی اے اللہ، جو آپ کا ہے وہی ہمارا ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. زبردست انتخاب کیا ہے. دل چاہتا ہے کہ روزانہ یہ اشعار پڑھے جائیں. مجلس کا افتتاح انہی اشعار سے ہو. یہ اتنا زبردست انتخاب ہے جیسے میرے پورے اشعار کے مجموعے کا نچوڑ اس میں آ گیا ہو. شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. یعنی ہم اپنا راز چھپا رہے تھے، مگر جب ہم نے انتخاب کیا اس وقت سب ہم کو جان گئے اور ہمیں بھانپ لیا. نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے. میرے اشعار پڑھو کہ اختر کن کن حالات سے گزرا ہے. یہ اشعار میری تاریخ ہیں، ہر شعر میری تاریخ زندگی ہے کہ کس حالت میں میں نے یہ شعر کہا ہوگا. کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. ہمارے غم کی کشتی کا اللہ تعالی نگہبان ہے. جس کو اللہ اپنا غم دیتا ہے اس کے غم کی کشتی کی نگہبانی اور دیکھ بھال بھی رکھتا ہے. اپنے عاشقوں کو اور عاشقوں کے غلاموں کو یوں نظر انداز نہیں کرتا کہ جاؤ مرتے رہو. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. کیا کہیں، ایک ایک شعر عجیب و غریب ہے، میرے درد دل کا ترجمان ہے. اے اللہ، جیسے تو نے درد دل کے نشر کے لیے مجھے زبان بخشی ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے کان بھی عطا فرما. اور اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ سارے عالم میں کان مل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس کو درد دل دیتا ہے اس کو زبان ترجمان درد دل بھی دیتا ہے، اور اس کے لیے کان بھی دیتا ہے کہ سنو میرے عاشقوں کے درد دل کی داستان. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر ملک میں مجھے کان مل رہے ہیں. مولانا ایوب صورتی لسٹر برطانیہ میں میرے ساتھ تھے، اب آپ یہاں مجمع دیکھ رہے ہیں، پھر ملاوی چلیں گے، اس کے بعد موزمبیق بھی چلنا ہے انشاءاللہ. جہاں دو دریا ملتے ہیں وہ سنگم کہلاتا ہے، جیسے الہ آباد میں جمنا اور گنگا ملتے ہیں، اور جہاں تین دریا ملتے ہیں وہ تربینی کہلاتا ہے. مالک کا احسان و کرم ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جوانی ہی سے اللہ والوں پر فدا ہونے کا شوق اور ذوق بخشا. 16-17 سال کی عمر میں تو لوگ کیا کیا تفریح کرتے ہیں، لیکن ہماری تفریح اللہ والوں کی آغوش محبت تھی. انہی اللہ والوں کے پاس مجھے سارے عالم کی تفریح ملتی تھی. 15-16-17 سال کی عمر میں میں نے 3 سال حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے. پھر شاہ عبد الغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ 16 برس جنگل میں گزارے. اور حضرت کے بارے میں کیا کہوں، وہ اپنی ذات سے خود انجمن تھے، وہ اپنی ذات سے خود انجمن تھے. اگر صحرا میں تھے پھر بھی چمن تھے، اگر صحرا میں تھے پھر بھی چمن تھے. بعض وقت جنگل کی اس مسجد میں مؤذن ہوتا تھا اور حضرت امام ہوتے تھے، تیسرا کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا. اس حالت میں 6-6 مہینے گزر جاتے تھے. پھر جب حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم تشریف لاتے تھے تب ذرا محفل ہو جاتی تھی، ورنہ شیخ کی آہ و فغاں ہوتی تھی اور اختر کے کان ہوتے تھے.
ایک دو دن کی یہ بات نہیں تھی، سولہ سال اسی جنگل میں حضرت نے گزارے. حضرت کی عمر 18 سال اور حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی 70 سال. تو اپنی جوانی حضرت نے اس میں بھی ترجمۃ المسلم میں لکھا ہے کہ اپنی جوانی ایک اپنا عالم شباب ایک 70 سال کے بوڑھے پر نظر فدا کر رہا تھا. ان کا تعلق مع اللہ اور ان کی ذکر آہ و فغا اور ان کے ذکر و تلاوت کو سن کے ایسا لگتا تھا کہ مجھے نئی حیات ملی. جو جس وقت حضرت اللہ کہتے تھے یعنی حضرت فرماتے تھے کہ مجھ میں تو اتنی طاقت تھی نہیں, اور حضرت پھول پوری پہلوان تھے ماشاء اللہ. وہ فرماتے تھے کہ حضرت جو رات کے 3 بجے سے اور صبح کے 9-10 بجے تک 8-8 گھنٹے 7-7 گھنٹے حضرت والا اپنے ذکر و اشعار میں اور تلاوت میں ہوتے, پوری مناجات مقبول, پورا قصیدہ بردا اور سب, یعنی کہ ایک منزل پڑھ لی پورا پڑھتے تھے. اور بعض ایک ایک منزل حضرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے, یعنی بعض 5-5 پارے حضرت پڑھتے تھے, ورنہ 2 پارے 3 پارے تمام ہوتا. لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی, تو یہ نہیں تھا کہ حضرت تلاوت کر رہے ہیں اور میں جا کے سو جاؤں. حضرت فرمایا کہ میں اسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا تھا اور ذرا دور تاکہ شیخ کی عبادت میں خلل نہ پڑے. اور جب حضرت والا جس وقت اللہ کہتے تھے درمیان میں جوش ہوتا تھا, حضرت سے کہ زور سے کہتے اللہ, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ وہ اسٹیم جب انجن میں زیادہ بھر جاتی تو اس کا ڈھکن کھول دیتی, ایسا لگتا تھا اگر حضرت اللہ نہ کہیں تو جسم پھٹ جائے گا. اچھل اچھل جاتے تھے تلاوت کرتے کرتے. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب حضرت اللہ کہتے تھے میں اپنے دل کو حضرت کے دل سے تصور میں ملا دیتا تھا کہ حضرت کے دل کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. 8-8 گھنٹے میں بیٹھا رہتا تھا, اور جب صبح کو حضرت فجر کے قریب نکلتے تھے اس میں مسجد سے فجر کی تیاری کے لیے, اس وقت حضرت کے قدموں میں جا کے جوتے رکھ دیتے تھے, تو حضرت دیکھتے تھے اچھا ماشاء اللہ. حضرت فرماتے تھے کہ یہ سب تو وہ سے, لیکن اصل جو مجاہدہ یہ فرمایا کہ یہ تو میرے لیے خوشی کا باعث تھا حضرت کی خدمت. مجھے تو حضرت فرمایا کہ میں صبح سے اور دوپہر تک حضرت شیخ ناشتہ نہیں کرتے تھے. حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے بھی منع کر دیا جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ناشتہ نہیں کرتے ہیں, تو اس لیے گھر والوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی. اب اور حضرت کی عمر 18 سال تھی, مجھے کڑاکے کی بھوک لگتی تھی, اور پھر 1 بجے تک صبح سے ناشتے لے کے اور 1 بجے تک ایک چنے کا دانہ بھی اٹھ کے نہیں جاتا تھا. اور لیکن ناظرین کہ میرا ناشتہ جو تھا اشراق اور چاشت اور وہ ذکر و تلاوت سے اور شیخ کی صحبت سے ہوتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو سب. اور حضرت والا رات کو جس وقت 1:30 بجے تک حضرت والا پھل پوری جاگتے تھے, اور حضرت والا سب سے زیادہ مزے کا وقت میرا وہی ہوتا تھا کہ حضرت اور میں بالکل تنہا ہوتی تھے اور حضرت فارغ ہوتے تھے. حضرت والا بہت مزے کی باتیں اور بہت ہی حضرت تھانوی کے قصے واقعات سناتے تھے, اور فرمایا اتنا مزہ آتا تھا. لیکن پھر کیا مجاہدی تھے جو جس سے حضرت نے لکھا کہ دل خون ہو گیا, اس کی تو کوئی کسی کو خبر نہیں ہے. تو میں نے اپنے اس مضمون میں لکھ دیا پہلے تو حضرت والا نے, کیونکہ وہ حضرات جنہوں نے ستایا تھا زندہ تھے اور وہ حضرت شیخ سے بہت قریبی نسبت رکھتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری ان واقعات کو میری زندگی میں مت لکھنا, کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی اور ان کی زندگی میں مت لکھنا, بلکہ فضیلت لکھنا ہی نہیں. مگر لکھنے میں نہ لکھنے میں پھر نقصان پتا کیسے چلے جو تھا. تو میں نے حضرت سے اجازت بھی لے لی تھی کہ حضرت جب وہ ایسا مناسب موقع پہ میں اس کو مناسب الفاظ میں لکھ دوں گا. تو فرماتے ہیں کہ رات کے 1:30 بجے چلچلا یعنی کڑکڑاتی سردی, ایسی سردی ہوتی تھی. پہلے تو ہمیں مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ اگر بغیر موزہ پہنے ہوئے نکل گئے تو پاؤں کی کھال پھٹ جاتی تھی, خون نکل آتا تھا, ایسی تیز سردی پڑتی تھی. وہیں اعظم گڑھ میں بھی یہی تھا. تو فرمایا کہ میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے پاس اپنی چارپائی, اپنا بستر, اپنا لحاف, کمبل, تکیہ یہ خود اپنے پیسوں سے لے کے آیا تھا. لیکن وہ حاسدین جو تھے وہ اتنے سخت دشمن تھے کہ جب میں رات کے 1:30 بجے کے بعد نکلتا تھا تو دیکھتا تھا کہ چارپائی کسی کو دے دی گئی اور کمبل کسی کے پاس ہے, تکیہ کسی کے پاس ہے, غرض کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. میں مسجد میں, مسجد پھول پور کی تھی حضرت کی چھوٹی سی, میں نے دیکھی ہے بالکل نور میں ڈوبی. حضرت نے پوچھا کیسی لگی تجھے مسجد, میں نے کہا حضرت نور میں ڈوبی ہوئی معلوم ہوتی ہے, واقعی یہ نور ہی نور ہے. تو ہر حضرت ہاں میرے شیخ کا نور تھا. میں کہا نہیں حضرت نورین تھے, ایک شیخ کا نور تھا, ایک آپ کا نور.
ماشاءاللہ.
طالب کا بھی تو نور ہوتا ہے جس مخلص انتظار سدا کر رہے ہیں. تو والا دروازے میں اس میں جا کے لپٹ کے سو جاتا تھا. پوال کہلاتی تھی وہاں پر, پورب کی زبان میں ہمارے یہاں پورال کہتے ہیں, وہاں پوال کہتے ہیں. وہ گھاس ہی ہوتی ہے, کچھ تھوڑی سی گرمی اس میں ہو جاتی, کچھ وہ تھوڑی ہوتی گرم. ساری رات اسی میں گزار, 16 سال اسی طرح. ایک دو دن کا معاملہ نہیں تھا. دیکھتا تھا کہ ادھر سے بچھو جا رہے ہیں, ادھر سے سانپ گزر رہا ہے. اور اسی میں اب میں سوچتا ہوں, حضرت فرماتے کہ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں میں نے کس طرح زندگی گزاری. میں شیخ کی محبت میں مجھے کوئی مجاہدہ نہیں معلوم. یہاں تک کہ وجہ کیا ہوئی, 18 سال کی عمر میں جب حضرت والا وہاں گئے, پھر اس کے بعد حضرت والا مستقل 40 دن تو پہلی دفعہ لگائے, پھر 1-2 سال کے بعد پھر مستقل آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور حضرت کو اتنا اعتماد ہوا کہ اپنے جو قریبی احباب تھے ان کے پاس, حضرت زمیندار تھے, اپنا پیسہ وغیرہ جمع کراتے تھے. اب وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں, کچھ فکر نہیں, اپنا جو کہ ہمارے تو بہت ہی قریب کے, اب نام میں نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ غیبت ہو جائے گی, کہ ہمارے قریب کے ہیں یا ہمارا مال ہے اس میں حساب کر دیا. تو حضرت پھول پوری نے یہ دیکھ کے کہ یہ اس میں جو ہے صحیح انتظام نہیں ہے, حضرت کے سپرد کر دیا. بس یہ بات جو سیکھ کر آ گزر گئی. حضرت سے ایک صاحب سے کہلوایا کہ حضرت یہ نوجوان ہیں, 8-20 سال کی عمر ہے ان کے, بھی نوجوان ہیں, کوئی زیادہ پیسے والے بھی نہیں ہیں, کوئی ایسے زیادہ, حالانکہ حضرت کے والد صاحب سرکاری ملازم تھے, بڑے ناز و نعمت میں حضرت کو پالا تھا, ایک ہی بیٹے تھے حضرت. تو یہ کوئی ایسے کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں, یہ آپ نے اتنی بڑی رقم ان کو دے دیتے ہیں, چیز تو صحیح نہیں معلوم کر لیں, خود برد کر لیں. تو حضرت پھول پوری غصے ہو گئے کہ تم اس کو کیا سمجھتے ہو, وہ صاحب نسبت ہے. حضرت کی 80 سال ہوئی, حضرت تھانوی کا اجر خلیف, ہر ایک کی بات کا وزن اس کے مرتبے کے اعتبار سے ہوتا. 80 سال کے اور اجر خلفاء میں تھے, اور حضرت ایسے خلیفہ تھے کہ کبھی ڈانٹ نہیں پڑی. حضرت تھانوی کی ڈانٹ سب سے کوئی نہیں بچا, لیکن حضرت پھول پوری پہ ایک دفعہ بھی ڈانٹ نہیں پڑی, ایسی سلامتی تھی طبیعت. تو تم اس کو کیا سمجھتے ہو, وہ صاحب نسبت ہے, اور اس کے لیے 1 کروڑ اور 1 پیسہ برابر, اور جاؤ 2 نفل پڑھ کے توبہ کرو, اور نسوئے خاتمہ کا اندیشہ. یہ اس عمر میں حضرت فرمایا. اور یہ تو پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پوری زندگی دیکھا کہ ایک کروڑ کیا پوری خزائن السماوات والارض حضرت کے سامنے کچھ حقیقت نہیں ہے. اس طرح یہ جو جتنی کتابیں نشر ہوئی یہاں سے یہ چھپی ہیں، اس میں حضرت ہی کا پیسہ ہے زیادہ تر، کسی سے سوال بھی نہیں کیا. پھر لوگ جو خود جمع کرتے تھے وہ آنے لگا جب چھپنے لگی تھی، لیکن حضرت کے پاس جو آخر میں ضیاء الرحمان بیٹھے ہیں، جب حضرت بیمار ہو گئے وہ خط میں لکھوایا حضرت نے کہ جو کچھ بھی میرے ہدایہ آتے ہیں وہ سب نشر و اشاعت میں لگا دی جائے، اور 24 لاکھ روپیہ تو مجھے یاد میرے سامنے سعودی عرب جو تعصب اور قومیت والی جو ہے اس کا ترجمہ یہاں سے کر کے اخبارہ نے، اور اس کہا اس کو چھپوا ہوا اور تقسیم کرو، سارے 24 لاکھ روپے بھجوا ہے اور 8 لاکھ انگریزی کتاب کے لیے. تو اس طور پر اس میں لکھوا دیا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہدیہ آئے وہ سب نشر و اشاعت میں لگایا جائے گا. مولانا مدد صاحب کی بھی دستخط کروایا اس پہ، جب سے اسی میں لگ رہا ہے. حضرت تو اپنا بستر پہ تھے لیکن سارے عالم میں نشر ہو گیا. تو یہاں تک کہ پھر حضرت فرماتے تھے کہ مجھے ایسے یہی نہیں، بلکہ جب حضرت پھول پوری کے ساتھ میں کہیں جاتا تھا تو حضرت وہ تانگا سا جو ہوتا ہے اس میں پیچھے بیٹھتے تھے اور حضرت آگے بیٹھ جاتے تاکہ وہ صحیح رہے، وہ آگے چڑھنا بھی مشکل ہے، حضرت پیچھے تشریف فرما ہوتے تھے حضرت پھول پوری، تو یہ لوگ سامنے آ کے منہ چڑھاتے تھے حضرت والا کا، اور ایسے ایسے اشارہ کرتے تھے کہ، اور کبھی کبھی کہتے تھے حضرت کی ہردم موجودگی میں مالٹا چوسی مرغی کھائی شیخ کو چھوڑ کے کاہے پہ جائی، یعنی مالٹا چوستے ہیں مرغی کھاتے ہیں شیخ کو چھوڑ کے کیوں جائیں گے، یعنی کہنے اتنا ستاتے تھے کہ میں شیخ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. حضرت فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے شیخ کی ایسی محبت عطا فرما دی تھی کہ میرے اندر تحمل نہیں تھا شیخ کو چھوڑنے کا. فرمایا کہ میں اگر کچھ دن کے لیے علیحدہ ہو جاتا تھا کسی دنیاوی ضرورت سے یا کسی کبھی کبھی حضرت کو ناراض کر دیتے تھے تو حضرت نے فرمایا فرمایا کہ مجھے بخار رہنے لگتا تھا اور پیشاب پیلا آنے لگتا تھا، مجھے فرمایا کہ شیخ کو بھی میرے بغیر سکون نہیں ملتا تھا. دونوں اتنی ناراض ہے کہ خود ہی بلا لیتے گاہ خواندی میرا، حضرت شیشے پڑتے گاہ خواندی میرا گاہ راندی میرا، اے کجا کجا رساندی میرا، کبھی مجھے اپنے پاس بلا دیا کبھی بھگا دیا، اے عشق نے مجھے کہاں کہاں پہنچایا. تو یہاں تک نوبت پہنچی. اب یہ معمولی مجازات ہیں، یہ 24 گھنٹے ستانا، اور پھر ایسی استقامت حضرت کی کہ اور کوئی ہوتا تو بھاگ جاتا چھوڑ کے. حبیب الحسن شیروانی ڈھولنا کے جو رئیس تھے، حضرت پھول پوری کے خلیفہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جیسے انہوں نے 16 سال گزارے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ حضرت پھول پوری کی خدمت میں، ہم جیسا ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا. اور حضرت مولانا شاہ ابرار رحمت صاحب تو بہت ہی، یعنی ان کے کلام میں تو مبالغہ ہوتا ہی نہیں تھا، بہت ہی نپے تلے الفاظ تاکہ متبع سنت تھی محی سنت تھی، تو کوئی مبالغہ ہوتا نہیں تھا. اپنے بھائی اسرار الحق صاحب سے فرمایا، انہوں نے حضرت کو بتایا یہیں حیدرآباد میں کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ 1000 سال پہلے مرید اپنے شیخ کی کس طرح خدمت کرتے تھے اس کی کوئی مثال نظر سے نہیں گزری تھی. دیکھا کہ مولانا حکیم اختر صاحب کو دیکھ کے پتہ چلا کہ پہلے زمانے میں اس طرح خدمت کی جاتی ہوگی. تو اس کے بعد حضرت والا وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے حضرت پھول پوری کے ساتھ، اور وہ حضرات بھی آ گئے یہاں بھی ستانے کا، وہ سلسلہ جاری رہا. اور ایک کام اور کرتے، اللہ پاک واقعی ایسے خادموں سے بچائے، اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے، مجھے بھی ایسا نہ بنائے میں بھی تو خادم ہوں کسی کا اللہ پاک, تو وہ یہ کرتے تھے کیونکہ شیخ, اب حضرت فرماتے ہیں میرے شیخ تو اس دنیا کے آدمی نہیں تھے, حضرت والا کو تو ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق اور عشق الہی میں گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے, حضرت والا کو کچھ پتہ نہیں. حضرت مولانا براہ صاحب بالکل اس کے برعکس بیدار مغز. اب حضرت والا نواب چھتاری کے یہاں تشریف لے گئے پھول پوری رنگ رنگ, اب حضرت کو کچھ خبر نہیں کہ یہاں کیا لگا ہوا ہے. وہ جا کے کمرے میں حضرت بیٹھ گئے, حضرت مولانا سے جاتے سر حضرت مولانا دو ہی نے اس ساتھ جائزہ لیا, اب دیکھا ایک تصویر لگی جی. بس وہ اب حضرت کو خبر نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, کیا چیز لگی جی. چپکے سے کار میں حضرت تصویر لگی جی. بس پھر کیا تھا, بلاؤ نواب, چلو یار نواب نواب چھتالی سے چھڑتا تھا سرکار رات. حضرت فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک لنگی باندھے ہوئے گرے باندھ چاک بال بکھرے ہوئے, اور نواب چھتالی جب ڈاٹ واٹ بھی نہیں لگائی تھی تو زبان یعنی وہ گورنر رہ چکے تھے, سر تھر کانپ رہے تھے. پھر فرمایا پھر کوئی نواب ہو یا بادشاہ ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد پھر کچھ نظر نہیں آتا تھا, خوب ڈانٹ لگا دیتے. پھر یہاں تک ستایا, یہاں کراچی میں جب آ گئے تو ان کے تعلقات پولیس والوں سے بھی تھے, یہاں کے دوسرا کھیل کھیلا حضرت مفتی شفیع صاحب سے, اور بڑے بڑے بزرگان دین حضرت کی خدمت میں آتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب ایسے دیکھو کتنے بڑے شخص تھے, حضرت سے فرماتے تھے کہ حضرت کہنے کو تو آپ میرے پیر بھائی ہیں مگر آپ میرے استاد کے درجے میں, کیونکہ آپ مولانا اصغر میاں دیوبندی کے ہم عشر ہیں جو میرے استاد تھے. تو ڈاکٹر عبد الحمید صاحب سے انتقال ہو گیا, وہ آتے تھے, میں نے خود دیکھا کہ بہت بڑا مجمع تھا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان جہاں لوگوں کے جوتے اتار رہے تھے وہیں بیٹھ گئے, ہر کیسی فنائیت تھی ہمارے بزرگوں میں وہیں بیٹھ گئے. مگر یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے شیخ پور پوری کی. تو ان سے قرضہ لے لیا, پھر اور دوسرے بڑے اکابر آتے رہتے تھے ان سے بھی لمبے لمبے قرضے لے لیے. اب انہوں نے یہ سمجھ کے کہ شیخ کے سے قریبی ہیں تو انہوں نے قرضہ دے دیا. پھر بڑے بڑے رئیس آتے تھے ان سے قرضے لے لیے. اس کے بعد پولیس سے بھی تعلقات تھے ان کے, تو اس صاحب پولیس والوں سے مل جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ فلاں رئیس آیا ہے اس کو کسی میں پھانس ہو کسی کیس میں اور اس سے پیسے دے لو, اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے لو ہزار روپے دے دیے, پانچ سو یہ لے گئے پانچ سو ادھر رکھ لیے. تو پھر آخر میں جب وہ یہاں تک نوبت پہنچی, غلام سرور صاحب صوفی غلام سرور صاحب تھے حضرت والا کے, حضرت کے پیر بھائی تھے, اب مولانا براہ صاحب سے خلافت بھی باندھ ملی, اس وقت پیر بھائی تھے. انہوں نے آ کے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ میرے کانوں میں بھنک پڑی ہے کہ یہ لوگ آپ کو جان کو خطرہ ہے, آپ کو قتل کرانے کی پولیس کے ذریعے سے, اور وہ آپ اس وقت اب بھاگ جائیے. حضرت فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, میں اس حالت میں شیخ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, اگر میں بھاگ گیا تو اگرچہ جائز ہے جان بچانے کے لیے لیکن میرے شیخ کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ میں کیوں بھاگا ہوں, تو شیخ میرے سمجھیں گا کہ میرا اکثر بے وفا تھا, مجھے بڑھاپے میں ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا. فرمایا کہ جان دے دوں گا لیکن اپنے داغ بے وفائی نہیں دے سکتا اپنے شیخ, جان تو ایک دفعہ جانی ہے, اگر یوں جانی ہے چلی جائے. پھر ہوا وہی کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا, آخر مجاہدات پوری زندگی کے تھے. پھر یہ کیا ہوا, حضرت والا حضرت پھول پوری کا آخری وقت ہوا, فالج کا اثر ہو گیا, تو اب لوگوں نے مطالبہ شروع کیا مفتی شفیع صاحب اور بڑے بڑے بزرگان دین جن سے جو وہاں خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور بڑے بڑے رؤوس صاحب, اب جو ان سے مطالبہ شروع کیے بلاؤ اب دیکھا نا کہ وہ کہ بھائی آپ نے قرضہ لیا تھا, قرضہ دے دیجیے ہمیں, بس ابھی ادا کر نہیں سکتے تھے تو کھا گئے تھے کھوکھرا پار کے راستے سے بھاگے. پھر حضرت والا نے پھر فرماتے تھے کہ یہاں پاکستان حضرت شیخ کا آنا اللہ کے فضل سے میری وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ اگر میں وہاں رہتا اور وہ بھی بین الاقوامی شہر کراچی میں اللہ نے رکھا کہ جہاں سے پورے عالم میں دین نشر ہو گیا, تو اگر میں وہاں ہندوستان میں رہتا تو یہاں سے دین مجھے کچھ کرنے نہ دیتے. اس لیے کہ معرفت الہیہ جب چھپی وہی کراچی میں چھپی تھی, تو اس میں مرتب میں حضرت کا نام حضرت پھولپور نے فرمایا کہ اپنا نام لکھو مرتب کے اس میں. یہ بالا بالا چلے گئے اور وہ کتب خانے والے سے جا کے حضرت کا نام کٹوا دیا اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری تعلیم لکھ دیا. مولانا ابرارہ صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کیا حضرت نے یہ کتاب لکھی ہے, حضرت کا نام حضرت کا لکھا ہوا ہے. حضرت ہمارے حضرت نے عرض کیا کہ حضرت از اول تا آخر میرا ہی قلم ہے اس میں, اور حضرت نے بھی مجھ سے فرمایا تھا کہ اس میں جو 95% اشعار فارسی کے ہیں وہ میرے خود اس میں اضافہ کیے ہوئے ہیں, اس کی تشریح اضافہ کیے شیخ نے اس کو قبول فرمایا 95%. تو یعنی جب ایک اتنی سی معمولی سی بات کے نام اس پہ نہیں آنے دیا تو وہاں کیسے رہتے, یہاں سے بھگا دیے گئے پھر وہی لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت والا سے جو کام لیا پھر دیکھ سارے عالم میں اس کی غیب سے. ہاں پھر یہ ہوا کہ حضرت مبارک جس وقت انتقال ہوا ہے حضرت پھول پوری کا, تو میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا, نہ کوئی پیسہ تھا نہ کچھ تھا. میرے ایک پیر بھائی نے جنگل میں اس زمانے میں شاید 300 روپے یا کتنے کی ایک پلاٹ لے لیا تھا چھوٹا سا, وہاں اس 2-4 سال کے عرصے میں آبادی ہو گئی, وہ بس گیا, اس کی قیمت بڑھ گئی اب اللہ کی مدد سے. اور عرض نے فرمایا کہ اتنی قیمت اس کی مجھے ملی جو کہ جس مکان کی قیمت تھی مارکیٹ میں, یعنی جو بازار کی میں فرمایا میں نے پوچھوایا مجھے معلوم ہوا کہ یہ قیمت ہے, اسی قیمت میں حضرت نے اپنا پلاٹ بیچ کے خرید لیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ وہ اپنے پاس نہیں رکھا, حضرت مفتی شفیع صاحب کے مشورے سے حضرت مفتی حضرت نے فرمایا کہ وارث جو ہے تو چھوڑ کے بھاگ گئے, اب کیا کیا جائے, تو مفتی وارثوں کا حق ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ جب وہ بھاگ گئے تو اب جو قرض خواہ ہے ان کا پہلے قرض ادا کیا, ان کا حق ان کا ہے پہلے, تو حضرت نے سب قرض خواہوں کا قرض ادا کیا. پھر جو رقم بچ گئی وہ کافی بڑی رقم تھی, وہ حضرت نے اس غیر ملک میں وہ بھاگے تھے وہاں, حالانکہ بھجوانا بہت مشکل تھا, حضرت نے بنایا میں نے وہ رقم بھی بھجوائی اور جھاڑو پھونکنی جو حضرت والا کی اس میں تھی اس تک کی قیمت بھجوائی وہاں ایسا. اور 1,000 روپے شیخ کی نسبت سے 1,000 روپے ماہانہ انہی کو جنہوں نے قتل کی سازش کی تھی 1,000 روپے ماہانہ بھجواتے تھے یہاں سے. پھر انہوں نے ڈنک مارا ایک دفعہ, حضرت جب ہندوستان تشریف لے گئے تو کہیں سے فتویٰ کا نسخہ لیا ہے کہ یہ جو فتویٰ انہوں نے تقسیم کیا ہے حضرت والا یہ غلط ہے. اب حضرت مولانا ابرارہ صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ اگر یہ فتویٰ صحیح ہے تو کیسے ادا کریں گے. 2 بجے تک حضرت ہردوئی جاگتے رہے, بعد میں حضرت فرمایا وہاں جا کے آپ مفتیان کرام سے فتویٰ لینا, اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے ان صاحب کو 1,000 روپے ماہانہ بھیجتے ہیں. حضرت جی حضرت بھیجتا, حضرت فرمایا آپ سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں, سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں اس لیے اور زیادہ زہریلا ہو جائے, خبردار بند کر دی. شیخ کے کہنے سے بند کیا. اس کے بعد انہی کا بیٹا جب میرا بھائی ماتا تو تشریف لے گئے تھے علین میں, تو انہی صاحب کا بیٹا وہاں تھا, اس نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ جو دشمن کا بیٹا تھا وہ تو خیر بےچارا بے قصور نہیں تھا, مگر تھا تو وارانسی کی اولاد نا. تو اس نے کہا کہ حضرت میں جو ہوں یہاں میرے پر بہت بڑا قرض ہو گیا ہے 45,000 روپے اور میرا پاسپورٹ بھی وہاں کے کفیل کے پاس ہے, وہ مجھے دینے نہیں دے گا جب تک میں ادا نہیں کروں گا, اور میں اپنے والد صاحب میرے بیمار ہیں ان کے پاس بھی میں نہیں جا سکتا, تو آپ میرا قرض ادا کر دیجیے. حضرت والا وہاں سے یہاں آئے اور میرے بھائی کو لکھا کہ تم اس کا قرض ادا کر دو, میں تمہارے اکاؤنٹ میں یہاں پیسہ جمع کر دوں گا. میرے بھائی نے ان کو دے دیا اور یہاں جمع کر دیا. تو وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو دشمنوں کے ساتھ ایسا رویہ ایسی محبت کا کہ آدمی حیرت میں رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر ان حاسدوں کو آج کوئی جانتا بھی نہیں کہ کہاں تھے کہاں گئے کہاں زندہ ہے کہ مر گئے, اور حضرت کا اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں اتنا زبردست کام دیا کہ بعض عزیزی کا شعر ہے, بعض مدت کی ہوئی اہل محبت کی شناخت, خاک سمجھا تھا جسے لالے بدخشاں نکلا. یہ سب حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہیں, ظاہر ہے کہ ظاہر نہیں فرماتے. اور خار دامن فقر میں اس کے ہی گلستان نکلا, خار سمجھا تھا جسے اہل جہاں نے اختر, خار سمجھا تھا جسے اہل جہاں نے اختر, دامن فقر میں اس کے ہی گلستان. حضرت کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو بس پھر ایسا مزہ آتا ہے کسی چیز میں تنز نہیں. ماں ہر چی خواندائیم فراموش کردائیم الا حدیث یار کی تکرار نہیں کنے. جو کچھ پڑھا لکھا تھا سب بلا دیا بھول گئے, نہیں صرف اپنے دوست اپنے محسن کی باتوں کی یاد ہے اسی کی تکرار کرتا رہتا. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چل جائیں گے توفیق طرف آخری سانس تک ان کے مسلک پر جمع کے رکھے, کیونکہ حضرت پھول پوری نے فرمایا تھا جب حضرت پھول پوری حضرت تھانوی کا انتقال ہوا تو حضرت پھول پوری شاید تو تھے نہیں, لیکن حضرت دو شعر حضرت نے فرمائے. ایک تو جب وہ ناؤ جس کو دیکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبدالغنی کو کشتی کو میری کشتی سے ملا دو, تو جو کھٹ سے آواز آئی تو فرماتے تھے کہ وہ آواز میرے کانوں میں ابھی تک گونجتی ہے. حلب مستر کی تسلی کے لیے شیر شکر فرمایا تھا ایک شعر تو حلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو, اور دوسرا شعر یہ فرمایا تھا کہ نہ ہمیں نقش قدم اشرف علی محفوظ رکھنا ہے, ہمیں نقش قدم اشرف علی محفوظ رکھنا ہے, جو کچھ فرما گئے ہیں وہ اسے ملحوظ رکھنا ہے. رسول اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توفیق مانگتے ہیں کہ حضرت کی تعلیمات پر اثر منہ انحراف نہ ہو اور اسی پہ زندہ رہیں اسی پہ دم نکلے. یہاں ایک بزرگ تھے تو عبدالعزیز صاحب نام تھا ان کا, تبلیغ میں سے ویسے تو بزرگوں کے سے محبت رکھتے تھے اللہ والے آدمی سے. تو جب انتقال ہونے لگا تو مفتی رشید احمد صاحب کو بلایا, مفتی رشید احمد صاحب گواہ رہنا کہ میں مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی کے مسلک پہ جان دے رہا ہوں, تم قیامت کے دن اس کی گواہی دیتے. کیسا ہے تمہارا اپنے بزرگوں پہ تھا. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس بس اب مجلس برخاست ہے, آپ لوگ بھی جائیں, عورتیں بیچاری بہت پہلے سے آ جاتی ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. بس جہاں خانقاہ میں قدم رکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ بس کچھ اور ہی جہان میں آ گئے, سارا نور ہی نور ہے. اور وہاں جو حضرت باز حجرے میں جب خانقاہ میں نہیں تشریف لاتے تھے, بیان کے لیے آتے تھے, باقی اسی حجرے میں رہتے تھے نا اندر والے میں جہاں آپ کو بلاتے. تو میں جب کبھی ذکر کرتا تھا تو جب دوسری ادھر کی بائیں طرف کھڑکی والی پہ بیٹھتا تھا تو مجھے ویسا نور محسوس نہیں ہوتا تھا, اور جب حضرت والی کی اس کھڑکی پہ آ کے محسوس بیٹھتا تھا تو بہت عجیب کیفیت ہوتی تھی. تو حضرت سے میں نے عرض بھی کیا کہ حضرت والا یہ ایسا ہوتا ہے, حالانکہ کھڑکی وہ بھی ہے اور آپ کی بھی کھڑکی ہے, تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ ہی کا نور ہے. بس اس بارے کچھ جواب نہیں دیا, مسکرا کے خاموش. اور ایک دفعہ جب میں بیمار ہو گیا اور وہ پی آر ایف میں داخل ہوا, 15 دن ہو گئے وہاں, کبھی حضرت سے اتنا الگ ہی نہیں ہوا تھا. اب مجھے بے چینی لگ رہی, ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر ایوب صاحب نے کہ نہیں ہفتہ بھر ہو گیا تھا, ڈاکٹر ایوب صاحب نے کہا کہ ہفتہ بھر اور رہنا. میں نے کہا دل میں سوچا کہ ایسی چیز میں ڈاکٹر صاحب چلے گئے, اور ڈاکٹر ندیم بھی تھے بھائی, ڈاکٹر ندیم تو وہاں کے سپروائزر وہی تھے, سب کچھ سب لوگ چلے گئے. میں نے اس سے کہا پھر سے ٹیکسی لے آؤ. وہ ضیاء اللہ میرے ساتھ تھا, وہ ٹیکسی لے آیا. عجیب بات ہوئی کہ ڈاکٹر جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں وہاں سے اتر کے جا رہا ہوں, چلے اس کو نظر نہیں آیا کیا ہوا, میں بیٹھا اس نے گاڑی میں بیٹھا گیا, حضرت والا کے پاس آیا. ہفتے بھر کے بعد حضرت کی زیارت ہوئی تھی. تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس وقت حضرت داخل ہوا حضرت نے مجھے یوں دیکھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک چلے. اس وقت مجھے معلوم ہو رہا تھا, میں بقسم کہتا ہوں کہ جیسے حضرت کے جسم نہیں ہے, صرف نور ہی نور ہے, صرف نور ہی نور ہے. ایک دفعہ اسی بیماری کے دوران حضرت والا وہیں اسی قالین بچھا ہوا تھا, تو بس تھوڑی دیر کے لیے آئے, تو وہاں میں کچھ لکھ رہا تھا, تو حضرت والا مجھے تو اس وقت احساس بھی نہ کہ حضرت والا تشریف لائے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ادھر سے میں نے ایسے سلام کیا, میں نے حضرت حضرت مسکرا کے جواب دیا, بس اس کے بعد واپس تشریف لے گئے. تو جس جگہ حضرت کھڑے ہوئے تھے نا, وہاں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی میں آپ کو بتا دیتا اس اتنے سے حصے میں جہاں حضرت کے پاؤں مبارک رکھے ہوئے تھے. میں نے سن کے بھی دیکھا کہ ایسی عجیب خوشبو کہ کبھی سنگی نہیں تھی. جب ادھر سے گزرتے تھے اس بارہ, جب وہاں سے اپنے ٹہلنے کے جاتے تھے نا, پہلے کھڑے ہو کے میری طرف کو اس میں دیکھتے تھے, تھوڑی دیر رک کے پھر جاتے جاتے, کیا محبت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you. راحیل ہیں کیا؟ راحیل کچھ اضافہ اور کرنا ہوا ان کی تحریر مل گئی اسی میں بہت اہم ہے. ہاں پہلے تحریر لگا دیجیے
ٹھیک ہے,
بعد میں بتا دوں گا یہاں لگانا.
ٹھیک
ہے, مصنف میں ہے.
یہ جو عرفان محبت تھی میں سب اس میں بھی 8.5 لاکھ حضرت کے اپنے ہی دیے ہوئے.
اچھا جی,
بالکل پانی کی طرح
پوچھا
جی اب ایسے کہ کتنے ہیں, بہت ہے بتاؤ تو ہے کتنے کے, اتنے کے سارے سارے
جیسے جیسے ایک صاحب نے کہا حضرت والا تو پیسہ ایسا خرچ کرتے ہیں جیسے نوٹ کاغذ کا, جب شروع میں آئے وہ کوئی غریب ہوا کچھ ہوا بس حضرت والا جو کچھ ہوتا تھا سب اس کو دے دیتے تھے, کبھی کوئی بینک بیلنس نہیں تھا حضرت والے, نہ کوئی اپنے پاس جمع تھا, سب جو پاس بچتا تھا وہ جو ہدیہ وغیرہ آتے تھے وہ سب اس میں وقف کر دیتے اس بار نشر اشاعت. تو بھی میں نے مولانا سے کہا مولانا مدد صاحب سے جب وہ 45,000 دشمن کی اولاد کو بھجوائے صاحبزادی کو, تو میں نے اس کے حضرت کے عجیب اخلاق ہیں کہ جو ان کو بھی جو کہ حضرت والا کے دشمن تھے ان کی اولاد کو بھی حضرت والا نے اتنی بڑی رقم ایسی ہدیہ کر دی. مولانا صاحب نے فرمایا کہ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو حضرت بے احسانات کر چکے ہیں پورے خاندان. جلدی جلدی اب چلے جائیں, آرام آپ لوگ بھی آرام کریں,
چھٹی کا فائدہ اٹھا رہے شاید کل تنزیل رحمت ذکر صالحین مثال کی جامع صغیر کی روایت
جی جی جی
وہی نقشہ ہے بالکل ایسا سکینہ ہے کہ جیسے پوری رات سنتے رہے
پوری رات. واقعی عجیب ہے, عجیب و غریب یعنی صحبت اہل اللہ کی حضرت کے پاس ہی آ کے معلوم ہوا. مجھے ذکر میں حضرت مولانا صاحب سے پہلے میں بیٹھتا نا تو پھر یہاں کی حضرت سے مناسبت ہوئی زیادہ محسوس ہوئی, سر میں درخواست کی حضرت سے حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے کیونکہ مناسبت مجھے یہاں ہے, وہاں تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ مناسبت کیا چیز ہوتی. حضرت نے بولا ارے بھائی میرے شیخ کے ایسا لے کر میرے شیخ ہے بہت اچھے تھا کہ میں ایسی درخواست کرتا رہا حضرت فرمانے سے, تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میرے شیخ آپ کی اور میرے جو شیخ ہے میں الحمدللہ اتنی زیادہ عظمت ہے کسی کی نہیں ہے, حضرت شیخ کی میں ان کی تقویٰ کی پرہیزگاری کی اتباع سنت کی میرے دل میں ہمیشہ سے عظمت ہے, لیکن مناسبت اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے وہ مجھے پوری نہیں ہے, وہاں میری تو آپ سے پوری مناسبت ہے, تو آپ بس وہی کافی ہے تو مجھ سے اصلاحی تعلق رکھو. میں کہا دل دو دو جگہ دیا نہیں جاتا ایک ہی کو دیا جاتا ہے, تو میں نے کہا میں حضرت کی عظمت کے باوجود تمام عظمتوں کے باوجود میں اس بیت کو فسخ کرتا ہوں کیونکہ تو مرید کی آدمی بہت اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے بیعت سن لیجیے, پھر حضرت نے بیعت فرمایا. ہاں وہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ذکر بتایا تھا لا الہ الا اللہ کا 5 دفعہ, مجھے ذکر کرنا مشکل ہوتا تھا, اور وہ کہتے تھے کسی میں بہت مزہ آتا ہے، مجھے تو کچھ بھی مزہ نہیں آتا، مگر وہ حکم سمجھ کے میں کر لیتا تھا پورا. پھر یہاں حضرت کے بعد پہلی دفعہ حاضر ہوا تو اسی میں، یعنی پہلی دفعہ دیکھنے سے ایسا لگا جیسے کوئی میگنیٹ ہوتا ہے نا، وہ کھینچ لیتا. میں بیٹھا، میں نے سیاست بھی کیا تھا، میں بہت بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گیا ہوں، سب کی عظمت سراخوں پر ہے، لیکن یہ کیفیت کہیں نہیں ہوئی کہ میرا دل آپ کے پاس سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا. میں نے سنایا کہ ہاں یہ مناسبت کی بات ہے اور مجھے بھی تو اس سے بہت مناسبت معلوم ہوئی. تو اسی پہلی اس میں درمیان میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نام میں جب آدمی بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بیٹھتے ہیں. حدیث پاک میں انا جلیس و من ذکرن، یوں کہ انا جلیس و من ذکرن، اس سے مجھے اتنا لطف آیا اس کے پاس بیٹھا. اس کے بعد جو میں نے جا کے ذکر کیا زندگی میں کبھی ایسا مزہ نہیں آیا. انا جلیس و من ذکرن، بس مفتی صاحب بھی جائیں گے کھانا تناول فرمائیں گے. ماشاء اللہ، نہیں مجھے تو کوئی کام نہیں. اللہ سے شکر. تو شروع میں حضرت والا نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا تھا کوئی جانتا ہی نہیں تھا. حضرت مولانا حضرت حضور رحمت اللہ علیہ سے تعلق جو ہوا تو واقعی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مجھے حضرت کے پاس بھیجنا تھا، کیونکہ حضرت یہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. میں نے آ کے جب پوچھا، حضرت نے پتہ لکھ کے دے دیا تھا. اب میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کہتے ہم تو جانتے ہیں. بہت اس کے بعد ایک آدمی بس ملا، ہاں مجھے معلوم ہے، وہ مجھے پہنچا گیا، پہلی بار پہنچا گئی تھی. تو پتا نہیں کیا بات کیا تھا. ہاں بڑی گھر والوں نے، میں جب جانے لگا حضرت کے پاس تو گھر والے جو تھے ہمارے اور رشتے دار چچازاد تائزاد بھائی وغیرہ وہ اور بزرگوں کے پاس جاتے تھے، کہنے کہ تمہیں ایک صاحب اس میں عاشق مزاج بھی تھے جوانی، اب تو بوڑھے ہو گئے تھے، تو کہنے لگے بہت کرتے تھے کہ وہاں کہاں جاتے ہو، انہیں کون جانتا ہے، اور وہ میں کوئی جانے نہ جانے میں تو جانتا ہوں. کہنے لگے کہ ہاں آپ کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. مجھے آیا اس سمے کا وہ جو لڑکی جس کے اوپر آپ عاشق ہوئے تھے، اور کتنے لوگ کہتے تھے کسی اور جگہ شادی کر لو کسی اور، اور تم کہتے تھے میں جان دے دوں گا کروں گا تمہیں. میں نے کہا اس وقت آپ کو کسی اور سے کر لیتے. اس کے بعد ایک اور صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عبد الحی صاحب نے کہا بھائی سب میرے سراخوں میں، مفتی صاحب میرے سر کے تاج ہیں، ہمارے چیزیں آفتاب و مہتاب ہیں، لیکن دل جس سے ملتا وہیں جانا بھی چاہیے. کہنے لگے کہ نہیں بس وہ ان کو چھوڑو اور آپ بس بہت چلو. اس وقت مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تو میں نے پڑھا کہ میں نے کہا کہ مجھ کو ترکی عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، اے میرے چارہ گھرو تم نے اسے دیکھا بھی ہے. پھر اللہ کا شکر ہے جس نے بھی دیکھا، میرے کہنے سے آئے بس حضرت سے متاثر ہو گئے. میرے پھوپھی بیت ہوئی، میرے والد صاحب بیت ہوئے، میری چھوٹی ہمشیرہ بیت ہو گئی. ہمشیرہ والد صاحب معتقد تھے، تایا کو بھیجا کہ صاحب پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، اور یہ دیکھ کے تو آئیے، پتہ نہیں کہاں کی غلط جگہ پھنس گیا ہوں. تو تایا آپ دیکھ کے گئے، جا کے وہاں بتایا انہوں نے کہ اس بہت اللہ والے آدمی ہے، وہ ٹھیک جگہ جاتا ہے، اس کے منع کرتے ہیں.
ستر افراد بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ کی مجلس سن رہے ہیں براہ راست.
اچھا،
مزید اس سے آگے چار ممالک میں بھی سنی جا رہی ہے.
ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اصل چیز تو قبولیت ہے، کو دعا کرو قبول فرما لے اللہ، مغفرت کا بہانہ بنا دے. میں نے کہا کہ وہ تو وہ ہیں، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر سو دیکھو. سب نانتا یونیورسٹی کا بی کام ہے، ایسے جوتے چھڑا پھرتا ہے، کسی پیر کے پیچھے لگ گیا ہے اور سب اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. میرے کانوں میں بھی آواز پہنچتی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی کہ اس کے بھائیوں کو دیکھو کتنے کتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں، یہ اپنا ایسے ہی پھرتا ہے. خیر، میں نے حضرت والا حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو میں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت ایسے ایسے لوگ میرے خاندان والے مجھ پر الزام کرتے ہیں جس کو سن کے مجھے بہت غم ہوتا ہے. تو جواب لکھا کہ من غم تو می خورم تو غم مخور، میں تیرا غم کھا رہا ہوں، تو کاہے کو غم کرتا ہے. اور پھر دوسرا نصیحت لکھی کہ غم دنیا مخور کے بےحود است، اور غم دین خور کے غم غم دین است. دنیا کا غم کھاؤ، بےحودہ غم ہے کہ اس کا غم نہ کھاؤ. اصل تو آخرت کا، اللہ کا محبت کا غم ہے، کہ اصل غم وہی ہے جو دونوں جہان کی فلاح کا ضامن ہے. تو واقعی ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ آج وہی لوگ جو کہ مجھے یہ سمجھتے تھے وہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا دیا، اللہ آخرت میں بھی کام ویسے اسی طرح وہ حضرت کے صدقے میں ہمارا نجات ہو جائے، آسانی کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے، عرش کے سائے میں. وہ دن اب بھی یاد آتے ہیں، بس ابھی تک حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا مگر وہ جھلکیاں آتی رہتی ہیں. سر حضرت کے ساتھ کے شروع میں آتا تھا، اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، حضرت والا اور میں بعض وقت، بلکہ اکثر ہی کبھی کبھار کوئی آ گیا، ورنہ صبح سے لے کے اور رات کی 11 بجے تک 10 بجے تک حضرت ہوتے تھے اور میں ہوتا تھا. حضرت کبھی گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر واپس تشریف لے آئے، پھر اپنا گفتگو فرما رہے ہیں. ایسے مزے کے دن تھے کہ بتا نہیں سکتا.
اس جملے سے بھی بڑا نفع ہوا تھا، صاحب کے مطلب کے دوران فرمایا کرتے تھے میرا جی نہیں لگتا اس
میں. ہاں جی جی، عجیب ہو گئے. حضرت والا کا مطلب ایسا تھا کہ مشکل سے شاید آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہوں، ورنہ جا کے بیٹھے اور اس کا کوئی مریض آیا، اس کو دیکھا، پھر پیچھے جو کمرہ تھا وہاں تشریف لے آئے، ہمیں میں ہوتا تھا ہم سے بات چیت کرنے لگے, پھر کوئی آ گیا, پھر شام کو نعمانی صاحب آ جاتے تھے, مولانا شبلی نعمانی تھے نا, ان کے بھتیجے تھے, تیس سال سے ساتھ تھے, تو کچھ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, اس وقت کوئی مریض آ جاتا تھا اس کو دیکھ لیا, درمیان میں کوئی مریض آیا, سردار جی سردار صاحب جو وہاں خادم تھے, اسے کہا بھائی فلاں دوا دے دو بس, اس کے باوجود یعنی کچھ کام ایسا نہیں تھا کہ کوئی حضرت کو کسی کی پابندی ہو کچھ, بس یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ یہ دنیا کے کاموں میں میرا دل نہیں لگتا, آپ اپنے نام پہ مجھے دو روٹی عطا فرما دی تاکہ میں آپ کو یاد کرتا رہوں. تو حضرت نے 12 سال یہ دعا کی, اور اس کے بعد یہاں جب تشریف لائے بس پھر کہیں جا نہیں, نہ کتب خانے میں تشریف لے گئے اور نہ یہ دوا خانے میں, پھر مولانا کے حوالے کر دیا, اللہ دنیا کے کاموں میں میرا دل نہیں لگتا. مجھ سے بھی یہی فرمایا تھا, جب مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہو, اب میں جب کوئی مجھ سے پوچھتا تھا, بزرگان دین بھی بےچارے وہ اپنی محبت میں کہتے تھے, جب سب چیز پوچھا کہ کیا کرتے ہو تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا, تو اب وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, دوسروں کا دست نہیں کر رہنا, دین نہیں سکھاتا, تو مجھے اور ڈپریشن ہو جاتا تھا کہ واقعی میں نہ دین کا ہوں نہ دنیا کا ہوں. تو حضرت کے پاس حاضر ہوا تو یہی مجھے ڈر لگتا تھا کہ حضرت پہلے دوسرے دن کہ حضرت یہ پوچھیں گے, اور پھر جب میں کہوں گا کچھ نہیں تو حضرت کو بھی تکلیف ہوگی, تو مجھے بہت افسوس ہوتا کہ حضرت کو کم پہنچے گا میری وجہ سے. تو آخر تیسرے دن تھا شاید نے پوچھا تھا تم نے کیا کیا, میں نے کہا بی کام, کہاں سے کیا, میں نے کہا علی گڑھ یونیورسٹی سے, اچھا کب کیا, میں نے کہا 1969 1969 میں, 10 سال ہو گئے, 1969 میں نہیں آئے تھے, 10 سال ہو گئے, میں نے کہا جی. تو حضرت بھائی اب کیا کرتے ہو, تو میں نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں, بس میں دوسرے رہا تھا کہ بس نصیحت کریں گے, جیسے میں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں, حضرت نے ایک دم سے مجھے سینے سے لگایا کہ ماشاء اللہ مجھے تو ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے جس کا کام جس کا دل دنیا کے کاموں میں نہ رکھتا. اور یہ شعر پڑھا کہ ہر تاب دانی ہر کرا یزدا خان از ہما کارے جہاں بے کار مان, جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے ساری دنیا کے کاموں سے بے کار کر. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ وہ جو 10 سال کا مجھے ڈپریشن تھا اور احساس کمتری تھا, ایسا مانو سمندر کی تہ سے نکال دیا مجھے, اس کے بعد صرف ہوا ہی نہیں کبھی احساس کمتری. پھر تو میرا کبھی لگتا نہیں تھا نوکری ووکری میں بھی کچھ زیادہ کوشش نہیں کرتا تھا, وہ جب علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا اس وقت بھی خیال ہوتا تھا کہ بھائی کیسے میں 8 گھنٹے دفتر میں بیٹھوں گا, میرا تو وہ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد وہاں نوکری ووکری بھی نہیں ملی, میں نے ذرا کوشش بھی نہیں کی. اب یہاں آئے تو والد صاحب بھی کہتے تھے کبھی کبھی بےچارے, اس سے میں کہتے تھے کہ یار کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے, بس یہ ایسی خالی رہنا چاہتا ہے, اور وہ کبھی کچھ. تو والد صاحب کے ایک دوست آئے, وہ پہلے ڈپٹی کلیکٹر تھے وہ, اور یہاں کے وہ نیشنل بینک میں ہو گئے, انہوں نے مجھے بلایا, اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سود کی نوکری جو ہے یہ بینک کی حرام ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تمہیں کس بات کی فکر ہے, میں تمہیں بہت بڑی سروس دلوا دوں گا, یہاں اپنے اس میں میرے ہاتھ میں ہے. اب میں نے کہا لو اب تو پھنس گیا میں, کیونکہ اب تک تو کہتا کہ نوکری نہیں مل رہی, اب یہ ہے. تو میں نے حضرت سے جا کے عرض کیا کہ حضرت وہ ایسا ہوا, اب میں کیسے بچوں, وہ تو بینک میں ایک صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کیا حضرت رہی بینک کی نوکری تو حرام ہے. اچھا میں کہا بس پھر تو کیا کہنا تھا, میں پھر اگلے دن وہ جو آئے اور وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی لے کے آ گئے, تو میں نے کہا کہ یہ تو نوکری حرام ہے, زور سے مجھے غصہ بھی دے گا والد صاحب کے دوست, اور بہت ڈانٹا مجھے کیا حرام ہے, حرام حلال کی فکر میں لگے, اس میں ہم نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو بھی چھوڑ دینی چاہیے, اچھے خاصے آپ ڈپٹی کلیکٹر تھے اور کہاں آپ آ کے لگے, بہت ڈانٹا کچھ میں سوچتا. حضرت والا کیا عجیب تھا، یہاں بہت سے اکابر جو سے غیر عالم تھے، یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ بینک انشورنس وغیرہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا اور جس طرح کوئی توجہ نہیں تھی لوگوں کی، تو بہت سے اکابر بھی اس میں بینک والوں کے اس میں آ کے بیت ہو گئے کہ اب ہو گیا اور بلا لیا انہوں نے، کھانے پہ چلے گئے. حضرت کو معلوم ہوا، پورے پاکستان سے فتوے منگائے، مولانا ظفر احمد عثمان سے ٹنڈو والا یار میں، مولانا جو ہے لاہور کا جامعہ اشرفیہ سے، دارالعلوم کراچی سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے 800 فتوے بنوائے اور سب کو لگا کے ہر ایک کے پاس بغیر نام کے روانہ کر دیے. بس اس کے بعد سے سب نے چھوڑ دیا. پھر بینک والوں کے یہاں کھانا بالکل چھوڑ دیا. حضرت کے مجاز بیت سے بچائے بہت ضعیف تھے، ان کے بیٹے نے نوکری کر لی بینک میں، وہ تو خیر مجاز صحبت تھے، اب بےچارے معذور سے کچھ کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، بہت ہی 80-85 سال کی عمر تھی، بہت کمزور، بہت بےچارے کہتے بھی تھے کہ میں کیا کروں، یہ ہماری بات مانتے نہیں، انہوں نے نوکری کر لی. مگر حضرت والا جب وہاں جاتے تھے تو پانی بھی نہیں پیتے تھے، ایک دفعہ حضرت والا بھی کچھ عجیب کیفیت اللہ کی والی تھی، تو خود ہی پہلے مجھے بتایا کہ میں نے آج یوں دعا کی کہ اللہ جہاد ہو رہا ہو اور میرا بیٹا بھی اس میں شریک ہو، پہلے وہ شہید ہو میرے سامنے، پھر اس کے بعد اللہ آپ مجھے شہادت دیجیے. اور تو حضرت ایرانی صاحب نے سنا کہ آپ نے دعا کی تو ہمارے لیے بھی مانگ دو، ہم کیا کریں گے کہ ہمارے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ ہم بھی شہید ہو جائیں. الوڈی اللہ والی بھی، مگر یہ دعا مانگنا آسان نہیں ہے کہ میرے سامنے میرا بیٹا شہید ہو آپ کے راستے. ماشاء اللہ جہاں جی اس میں شامل کر دیجیے، خود حضرت نے سنا ہے مجھے، میں نے آج میں دعا کی.
تمنا کرتا ہو اور دعا مانگتا ہو پھر بستر پر موت آئے،
ہاں
یہ بھی شہادت،
یہ شہید
ہے، تمنا ہو دل سے دعا ہو بستر پر بھی موت آئے
تو شہید ہے. جی سبحان اللہ، انشاءاللہ شہادت کے درجے میں. میں نے بہت سے ایک حضرت کے نثار احمد فصیح حضرت کے دوست جس میں شعر اکثر حضرت پڑھا کرتے ہیں کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. تو وہ بھی انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں نے بہت بڑے بڑے اکابر کے چہرے مبارک دیکھے ہیں انتقال کے بعد، لیکن ایسا نور میں ڈھلا ہوا چہرہ میں نے زندگی بھر کسی کا دیکھا. واقعی میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، جب حضرت کو دیکھا تھا رات کو تو ایسا معلوم ہوتا چاند کا بالکل اس میں آ گیا ہے، جیسے چاند رکھا ہوا. پھر رات کو جب سب زیارت کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ صبح 9 بجے قبر تیار ہونی تھی، حضرت وصیت فرما گئے تھے کہ میرا منہ دکھائے کی رسم نہ ہو، تو بھیا مفتی نعیم صاحب جو ہیں دارالافتاء کے اور مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب سے فتویٰ لیا، انہوں نے کہا کہ اب کوئی عرض نہیں کیونکہ اب تو مجبوری ہے، وہ تو دیر کی وجہ سے یہ رکھا جاتا ہے. تو پھر سب لوگ دیکھ کے صبح کے فجر کے قریب سب چلے گئے. تو صبح کو جب میں نے پھر کہا کہ آخری دفعہ اور دیدار کرنے، خالی تھا میں ہی بیٹھا تھا وہاں، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ چاند سے بھی زیادہ روشن معلوم ہو رہا تھا، اور یہ حصہ نظر آیا یہ بھی ایسا ہی جیسے نور میں ڈوبا ہوا بھی. چاند سے بھی زیادہ روشن تھا. اللہ نمازے مجھے نیند سے ملازمت نہیں ہے، مگر کمزوری لیٹنا پڑتا ہے. مگر کیا حضرت لیٹتے تھے، ابھی جا کے لیٹے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جا کے دیکھا آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد حضرت اٹھے ہوئے تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. باہر سے سوتا تھا، جو پیچھے گرل ہے نا چبوترا سا بنا ہوا تھا، اب بھی ہے شاید، وہاں سے نظر آ جاتا تھا. کیا سوچتے تھے ہمارے جنت میں نیند نہیں ہوگی. معلوم کرو قاسم آئے گا، گیٹ کھل گیا، قاسم کو کر لے.